الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام فالعمري مل امام الا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. صلوات پڑھ دے محمد. کوفی کردار کے حوالے سے یہ تیسری مجلس ہے جس کا سرنامہ کلام سید الشہداء کا وہ فرمان نورانی ہے جو آپ نے کوفیوں کے نام لکھا تھا کہ فل عمری میری جان کی قسم مل امام الا العامل بالکتاب امام نہیں ہوتا مگر وہ جو کتاب پر عمل کرے اور کروائے والعاقد بالقسط اور عدل کو برپا کرے والدائن بالحق دین حق کو قائم کرے والحابس نفسہ علی ذات اللہ کہ اپنے نفس کو محفوظ رکھے اپنے نفس کو بچا کے رکھے صرف مرضی خدا کے لیے. عرض کیا تھا کہ سید الشہداء کے قیام کے مراحل ہیں، سٹیجز ہیں. پہلا مرحلہ مدینہ میں طے ہوا، دوسرا مرحلہ مکے میں طے ہوا، تیسرا مرحلہ کربلا میں طے ہوا. ہمارے ذہنوں میں معمولاً یہ بات ہے کہ سید الشہداء مدینہ سے نکل کر سیدھا کربلا چلے گئے، کیونکہ تفصیل سے کبھی کربلا کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سید الشہداء مدینہ سے نکلے اور مدینہ سے نکل کر سیدھا کربلا پہنچ گئے، جبکہ سید الشہداء مدینہ سے نکل کر مکہ تشریف لے گئے اور مکے میں ایک دو دن نہیں بلکہ چار مہینے پانچ دن تک مکے میں رہے. 28 رجب کو مدینہ سے نکلے، جو ہم سفر امام حسین کی مجالس کرتے ہیں کہ آج امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے، تو وہ 28 رجب کو نکل کر پہنچے کب مکہ؟ 3 شعبان کو پہنچے. 3-4 دن کا سفر ہے مکے سے مدینہ سے مکہ. 3 شعبان سے لے کر 8 ذی‌الحجہ تک 4 مہینے 5 دن ہوتے ہیں. 4 مہینے 5 دن سید الشہداء مکے ہی میں رہے، پھر 8 ذی‌الحجہ کو مکے سے نکلے کوفہ جانے کے لیے. لیکن جب کوفہ جانا چاہ رہے تھے، بالکل کوفے سے قریب تھے، حر کے لشکر نے آ کر آپ کا راستہ روکا، کوفہ جانے نہیں دیا گیا. حر کا لشکر ساتھ ساتھ رہا یہاں تک کہ آپ کربلا میں وارد ہو گئے. کربلا میں آپ نے قافلے کو اتارا، کیونکہ وہاں پہ نہر فرات تھی، فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے. 2 محرم سے 10 محرم تک سید الشہداء کربلا میں رہے. 10 محرم کو سب کی شہادت واقع ہو گئی. یہ 3 مرحلے، پہلا مرحلہ مدینہ کا مرحلہ کہ جب آپ سے بیعت طلب کی گئی، کہا گیا کہ آپ یزید کی حکومت کو مان لیں، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں، یہ رجب کی بات ہے، آپ نے انکار کر دیا کہ میں یزید کی حکومت کو نہیں مانتا. یہ جو نہیں مانتا ہے، ہم بھی بہت سی چیزیں نہیں مانتے ہیں، میں یہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا، اکثر اپنی باتوں میں کہتے بھی ہیں. لیکن سید الشہداء نے نہ صرف یہ کہا کہ میں یزید کی حکومت کو نہیں مانتا، بلکہ میں یزید کی حکومت کا خاتمہ چاہتا ہوں. نہیں ماننا اور ہے، نہیں مان کر خوب نہیں مانتے تو نہیں مان کر آگے کی کیا بات ہے؟ نہیں مان کر چاہتا ہوں کہ یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے، یزید کا خاتمہ ہو جائے. عرض کیا کہ یزید کا خاتمہ کیوں چاہتے تھے، آگے بھی عرض کروں گا. تو چار مہینے مکے میں کس لیے رہے؟ مکہ گئے کیوں سید الشہداء؟ مکے کے علاوہ کسی اور شہر کیوں نہیں چلے گئے؟ یمن کیوں نہیں چلے گئے؟ بصرہ کیوں نہیں چلے گئے؟ طائف کیوں نہیں چلے گئے؟ مکہ اس لیے گئے کیونکہ مکہ ہے مرکز مسلمین، مسلمانوں کا مرکز. مسلمان سال میں ایک بار دنیا بھر سے مکے کے اطراف جمع ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے. سید الشہداء یہ چاہ رہے تھے کہ اپنا پیغام ایک جگہ پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچا دوں. اگر شہر بہ شہر پھر پھر کر اپنا پیغام پہنچاتے کافی دیر ہو جاتی، اسی لیے سید الشہداء نے یہ سوچا کہ ایک ہی جگہ پر مکے میں اپنا پیغام دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے. مکہ اس کے لیے سب سے سوٹیبل پلیس ہے، سب سے موزوں جگہ ہے کہ جہاں پر ہر شہر کا آدمی آتا ہے حج کرنے کے لیے، میں اپنا پیغام اس تک پہنچا دوں. پیغام کیا تھا سید الشہداء کا؟ سید الشہداء کا پیغام یہ تھا کہ یزید کی حکومت کا خاتمہ کر دو. یزید کی حکومت کا خاتمہ سید الشہداء کیوں چاہتے تھے؟ کیا یزید سے کوئی ذاتی یا خاندانی دشمنی تھی سید الشہداء کی؟ معصوم کی کسی سے ذاتی اور خاندانی کوئی دشمنی نہیں ہوتی. معصوم کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی، معصوم کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی. یہ ہم ہیں جو ہماری دشمنیاں اور دوستیاں ذاتی ہوتی ہیں اور خاندانی ہوتی ہیں. فلاں نے سلام نہیں کیا کئی سال تک، اس سے دشمنی. لیکن معصوم وہ نہیں ہے، معصوم کی دشمنی بھی، معصوم اگر کسی سے دوست محبت بھی دوستی بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. یزید کے خلاف قیام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید سے سید الشہداء کی کوئی ذاتی یا خاندانی دشمنی رہی ہو. یزید سے دشمنی کی بنیاد خدا ہے، یزید سے دشمنی کی بنیاد اللہ ہے. کہ یزید نے کر کیا ایسا دیا جو سید الشہداء اس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ یزید نے اللہ کے نظام کو درہم برہم کر دیا. اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد حکومت امیر المومنین کو ملے، امیر المومنین کے بعد حکومت امام حسن کو ملے، امام حسن کے بعد حکومت امام حسین کو ملے. یہ اللہ کا سسٹم ہے. جو بھی اس سسٹم میں خلل پیدا کرے گا، یعنی جو بھی اللہ کے نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے گا، یزید کے علاوہ کوئی اور ہوتا تب بھی سید الشہداء اس کے خلاف قیام کرتے، تب بھی سید الشہداء اس کے خلاف قیام کرتے. یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یزید سے محض اس بات سے دشمنی تھی کہ یزید اللہ کے نظام کا مخالف ہے. تو اب سمجھ لینا چاہیے ہم کو کہ اہل بیت کا دشمن خود ان کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے. اور سید الشہداء کا قول بھی ہے کہ ہمارا دشمن اللہ کا نافرمان، ہمارا دشمن وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. یہ سید الشہداء کا قول ہے. مکہ کس لیے آئے؟ عرض کیا مکہ آئے تاکہ مسلمانوں کو بیدار کریں. مسلمان جو خواب غفلت میں چلے گئے تھے، یعنی یزید برسر اقتدار آنے کے باوجود مسلمانوں میں کوئی رد عمل، کوئی ری ایکشن نہیں ہوا، خاموش ہو گئے، یعنی یزید جیسے کو قبول کر لیے، یزید جیسے کی سرپرستی کو مسلمان قبول کر لیے. اگر آج کسی معاشرے میں اشرار غالب ہیں، غیر الہی لوگ، شریر لوگ، فاسق لوگ اگر غالب ہیں، تو سمجھ لو آج کے معاشرے میں اور اس معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس معاشرے کے لوگ بھی خاموش تھے، بلکہ سید الشہداء کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ بھی خاموش رہیں. اگر آپ اپنی جان کی امان چاہتے ہیں، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اپنے اہل بیت کی جان بچانا چاہتے ہیں، یزید کے خلاف ایک لفظ مت بولیے، خاموش ہو جائیے، خاموش، آپ مدینے میں رہیے، اپنی نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، کوئی آپ سے سروکار نہیں رکھے گا، لیکن جو ہی آپ یزید کے خلاف بولیں گے آپ کی بھی جان خطرے میں آ جائے گی، آپ کے اہل بیت کی بھی جان خطرے میں آ جائے گی۔ سید الشہداء مکہ آئے تاکہ مکے کے مسلمانوں کو جگائیں، مکے کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان جو مکے میں جمع ہوں گے ان کو بیدار کریں کہ یزید کو تم کیوں کر برداشت کر رہے ہو۔ اور اس کے لیے سید الشہداء نے کیا کیا، ایک تو جو قافلے حاجیوں کے مکے میں آتے ان کو اپنے پاس بلا کے سمجھاتے، ہر نماز کے بعد ان سے خطاب کرتے، اور جو قافلے نہیں آنا چاہتے آپ کے پاس آپ خود ان قافلوں کے پاس چلے جاتے، جا کر ان کو سمجھاتے۔ چار مہینے پانچ دن، دن رات سید الشہداء نے لوگوں کو اپنے قیام میں شامل ہونے کی دعوت دی، آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، حج چھوڑ دو، اس سال حج مت کرو، اس سال حج بجا مت لاؤ، اس سال حج بچاؤ، اور اگر اس سال حج بچا لیا تم نے، کیونکہ یزید جیسے ظالم کے سائے میں حج نہیں ہوتا، بلکہ کوئی عبادت عبادت نہیں ہے ظالموں کے سائے میں، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، خط لکھے، کئی لوگوں کو خط لکھے، کوفے کو خط لکھا، بصرے کو خط لکھا، بصرے کے لوگوں کو خط لکھا، خراسان کے لوگوں کو خط لکھا، خط میں کیا لکھا، میرا ساتھ دینے آؤ، ہم سب مل کر یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں، یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خط سید الشہداء نے کوفے کو بھی لکھے، اور ماہ رمضان جیسے شروع ہوا، یعنی شعبان میں سید الشہداء پہنچے مکہ، تین شعبان کو، ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوا، ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی کوفے سے خط آنا شروع ہو گئے، کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دیے۔ عرض کیا 18,000 خط سید الشہداء کو ملے کوفیوں کے، 18,000 خط، اتنے خط تھے کہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ان خطوں کو تھیلوں میں ڈال دیا جائے تو ایک اونٹ پر لادا جا سکتا تھا، اور سید الشہداء کے ساتھ جو اونٹ تھے ان میں ایک اونٹ فقط وہ تھا جس پر خط لدے ہوئے تھے، جہاں پر بھی ابن زیاد کے لشکر سے آپ کا سامنا ہوتا اپنے خادم سے کہتے کہ وہ خط نکالو جو انہوں نے مجھے لکھے ہیں، دکھاؤ ان کو وہ خط، خادم نکالتے، لا کر وہ تھیلا خط کا سامنے رکھ دیتے، سید الشہداء ان میں سے خط نکال کر بتاتے کہ یہ نام تمہارا ہی ہے، یہ جو نام لکھا ہوا یہ تمہارا ہی نام ہے نا، تم نے مجھے خط لکھا ہے، تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں۔ 18,000 کوفی کیا چاہتے تھے، کوفی سب مل کر ان کی ایک ہی بات تھی، عرض کیا کہ کوفے میں فقط شیعہ نہیں تھے، اسے پہلے کے مجالس میں عرض کر چکا ہوں، کوفے میں شیعہ مائنورٹی میں تھے، کم تعداد میں شیعہ تھے، شیعوں کے علاوہ کوفے میں موالی تھے، موالی کس کو کہتے ہیں، جنگوں میں جو قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں، وار پرزنرز، خوارج تھے، خوارج کون، جو صفین کی جنگ میں امیر المومنین سے جدا ہو گئے، جب قرآنوں کو نیزوں پر بلند کیا گیا تو خوارج امیر المومنین سے جدا ہو گئے، پھر امیر المومنین کو ان کے خلاف ایک جنگ لڑنی پڑی جس کا نام جنگ نہروان ہے، جنگ نہروان خوارج سے لڑنی پڑی، پورے خوارج کا صفایا اس میں کر دیا گیا، لیکن کچھ بچ گئے تھے، جو بچ گئے تھے وہ کوفے میں آ کر آباد ہو گئے، انہی میں سے ایک وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے امیر المومنین کو شہید کیا، شقی۔ ان کے علاوہ بنو امیہ کے حامی بھی کوفے میں رہتے تھے، بنو امیہ کے حامی کا مطلب کیا ہے، تین خلفاؤں کے حامی، اس کے بعد امیر شام کے حامی، اس کے بعد یزید کے حامی، حامی یعنی طرفدار، اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہر اردو کے لفظ کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ایک صاحب کہیں ترجمہ کر رہے تھے، ایک تقریر کر رہے تھے، کسی نے اٹھ کر کہا کہ اس کا ترجمہ کرو اردو میں، اردو میں ہی تقریر ہو رہی تھی، لیکن اب اردو کا بھی اردو ترجمہ کر کے پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ ہوا یہ کہ 18,000 خط سید الشہداء کو آئے، سید الشہداء نے یہ کہا کہ کوفیوں کی نیت کو جانچنے کے لیے کہ کوفی اپنی بات میں سچے ہے یا نہیں، بس یوں ہی انہوں نے خط لکھ دیا، سبھی نے خط لکھے، مجھے یہ نہیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے, البتہ یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ خوارج نے بھی سید الشہداء کو خط لکھا یا نہیں لکھا. میرے مطالعے سے یہ بات نہیں گزری, نہ سنا میں کسی سے, لیکن موالیوں نے خط لکھا. وار پرزنرز, موالی, جنگی قیدی. بنو امیہ کے حامیوں نے بھی سید الشہداء کو خط لکھا, شیعوں نے بھی سید الشہداء کو خط لکھا. سب مل کر ایک بات کیا کہنا چاہتے تھے, لیس علینا امام, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ کوفہ آ جائیے, جب آپ کوفہ آ جائیں گے تو اللہ ممکن ہے آپ کی قیادت میں ہم کو حق پر جمع کر دے. سبھی کوفیوں کی ایک کامن بات یہ تھی. اتنے لیٹرز جو سید الشہداء کو ملے, ان پورے لیٹرز کو اگر جمع کر کے ایک سینٹنس میں پیش کیا جائے تو وہ سینٹنس یہ تھا, انہ لیس علینا امام, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ کوفہ آ جائیے, آپ کوفہ آ جائیں گے تو اللہ ممکن ہے آپ کے قیادت میں ہم کو حق پر جمع کر دے. یہ بات کوفیوں کی تھی. کوفی کردار سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوفی کردار سمجھیں گے نہیں, سید الشہداء کے قیام کو نہیں سمجھیں گے, سمجھ نہیں سکیں گے اگر کوفی کردار کو نہ سمجھیں. اور کوفی کردار کوئی ایسا کردار نہیں ہے کہ سید الشہداء کے زمانے میں تھا اور بعد میں یہ کردار دہرایا نہیں جائے گا. سید الشہداء کے زمانے میں ایک کوفہ تھا, آج ہر شہر کوفہ ہے, آج ہر شہر کوفہ ہے. اس سے پہلے کے مجالس میں عرض کیا, کوفہ جو شہر تھا یہ شہر 17ویں ہجری میں آباد کیا گیا. پہلے شہر نہیں تھا, وہ آبادی نہیں تھی کوفے میں, کوفے میں فقط زمین تھی, آبادی کوئی آباد کوئی رہتا نہیں تھا وہاں پہ. شہر کے عنوان سے بسایا نہیں گیا تھا شہر, ہوتا ہے نا بعض سٹیز کو پری پلانڈ بسایا جاتا ہے, ہندوستان میں بھی بعض چندی گڑھ جیسے سٹی ہے اس کو پری پلانڈ بسایا گیا, پہلے سے وہاں پہ شہر موجود نہیں تھا, پلانڈ سٹی ہے, پہلے سے پلان کر کے وہاں پہ لوگوں کو لا کے بسایا گیا. ویسے ہی دوسری خلافت کے زمانے میں 17ویں ہجری میں کوفے کو بسایا گیا, وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی. اس کو بسانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کوفہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ پر تھا. اسٹریٹجک پوائنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جنگی حوالے سے اہمیت جس کی ہو, جنگ میں اسٹریٹجی کرتے, ووٹنگ بھی جو ہوتی پارٹیوں میں آپس میں جو الیکشن ہوتا اس میں بھی اسٹریٹجی بناتے لوگ. اسٹریٹجی ہند اردو میں اس کو حکمت عملی کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا پوائنٹ تھا کوفہ جہاں سے روم اور ایران دونوں سے جنگ لڑی جا سکتی تھی, اس لیے کوفے کو شہر کے طور پر آباد کیا گیا, لوگوں کو لالا کر وہاں پر بسایا گیا دوسری خلافت کے زمانے میں. تو کوفہ بن گیا جنگی فوجیوں کی چھاونی, ملٹری بیرکس. کوفے میں اکثر کون رہتے تھے؟ جنگجو افراد, لڑاکو افراد جو لڑتے تھے جنگوں میں جا کر, وہ افراد کوفے میں رہتے تھے. بسایا اس لیے گیا تھا تاکہ فوج کو اگر آگے بڑھانا پڑے ایران کی طرف یا روم کی طرف تو فوج کو بڑھانے میں مشکل نہ ہو, کوفے سے آسانی سے حرکت کر کے فوج دشمن کے علاقے میں پہنچ جائے یا میدان جنگ میں پہنچ جائے. لیکن سن 36 ہجری میں, 36 ہجری میں جب امیر المومنین آئے تو امیر المومنین نے اپنا دارالخلافہ مدینے سے منتقل کر دیا کوفہ. مدینے سے کیوں منتقل کیا؟ اس کی اپنی وجوہات ہیں, ایک مجلس چاہیے اس کے لیے. امیر المومنین نے مدینے سے اپنا کیپٹل دارالخلافہ منتقل کر دیا کوفہ. 4 سال 9 مہینے امیر المومنین کی حکومت کوفے میں رہی, 4 سال چند مہینے. اس کے بعد پھر امام حسن کا دور آیا, امام حسن 6 مہینے حکومت میں رہے, لیکن پھر حالات کچھ ایسے بنے کہ صلح ہو گئی, پھر امام حسن کوفہ چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے. اور پھر سید الشہداء کا دور آ گیا. امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال گزرے, 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت, 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت, سن 60 ہجری میں امیر شام ہلاک ہو گیا. یزید کا باپ امیر شام ہلاک ہو گیا. 60 ہجری میں سید الشہداء مکہ پہنچے, وہاں پر آپ کو خط آنا شروع ہوئے, 18,000 خط آئے کوفیوں کے. اور کوفہ نسبتاً معتدل موسم کا شہر تھا, جیسا ہمارا حیدرآباد ہے, نہ سخت گرمی یہاں پر ہوتی ہے نہ سخت سردی یہاں پر ہوتی ہے. لیکن کوفے میں گرمی ہوتی ہے شدید, لیکن دوسرے عرب علاقوں سے کم گرمی ہوتی ہے. کم گرمی کا مطلب 50 ڈگری ہے. لیکن کوفہ چونکہ نہر فرات کے کنارے آباد تھا، کھیتی باڑی کے لیے پانی کی بھی فراوانی تھی، پانی کی کوئی کمی نہیں تھی کلٹیویشن کے لیے، اس لیے لوگ آ کر اس نئے شہر میں بستے تھے۔ ایک تو موسم معتدل ہے، نہر فرات بھی ہے، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کھیتی باڑی کے لیے، اور موسم بھی معتدل ہے، آب و ہوا بھی صحیح ہے اس شہر میں۔ تو کئی قبائل، یمن سے قبیلے آئے، بصرے سے قبیلے آئے، حجاز سے قبیلے آئے، کئی جگہوں سے آ کر قبائل آباد ہو گئے، کاسموپولیٹن جس کو کہا جاتا ہے، کاسموپولیٹن یعنی کئی جگہوں سے آ کر لوگ جہاں پر آباد ہوتے ہیں، کاسموپولیٹن سٹی۔ کوفہ ایسے آباد ہوا۔ اور آج کی مجلس میں جو بات عرض کرنی ہے، جو مرکزی نقطہ ہے کوفی کردار کا، ایک مرکزی نقطہ کوفی کردار کی ایک خصوصیت جو بیان کرنی ہے، اس سے پہلے کوفی کردار کی جو خصوصیت پچھلے دو مجلسوں میں عرض کی گئی وہ قبائل پرستی ہے، قبیلہ پرستی، یعنی جب تک قبیلے کا سردار نہیں کہتا تھا کوفی کوئی کام نہیں کرتے تھے، قبیلے کے سردار کے پابند ہے۔ حتیٰ رسول اللہ جب دین لے کر آئے، قبیلے والا اگر کوئی دین قبول کرنا چاہتا تو پہلے سردار سے پوچھتا، اجازت لیتا، پھر رسول اللہ کا دین قبول کرتا۔ اور یہ بات آپ پر چھوڑ دیا تھا نا کہ آج کے قبیلے کون ہیں، یہ آپ شناخت کریں، آج کے قبیلوں کا کردار کون ادا کر رہے ہیں یہ آپ خود پہچانیں، آج کے قبیلوں کا کردار۔ دوسری جو خصوصیت کو دیکھیں، جس سید الشہداء نے عرض کیا، سید الشہداء کے قیام کا مقصد کوئی ذاتی منفیت تھی؟ یزید کے خلاف جو سید الشہداء اٹھے کوئی ذاتی فائدے کے لیے اٹھے کہ میں اگر یزید کے خلاف لڑوں گا تو مجھے کوئی مال غنیمت حاصل ہو جائے گا یا مجھے کوئی حکومت مل جائے گی؟ یہ ہم سید الشہداء کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے، معصوم نے جو قیام کیا، معصوم کا مقصد اور غرض الہی ہے، قیام اللہ کے لیے ہے، قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے قیام ہے۔ کوئی ذاتی فائدہ سید الشہداء کا یزید کے خلاف قیام میں نہیں ہے۔ جب بھی کوئی الہی نمائندہ اٹھتا کسی ظالم کے خلاف، جب بھی کوئی الہی نمائندہ اٹھتا اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں رہتی، اس میں امت کا مفاد رہتا، اس میں للہیت رہتی، للہیت۔ تو سید الشہداء جس نیت سے اٹھے وہ نیت خالصتاً اللہ کی مرضی، اسی لیے کیا فرمایا خود کہ امام وہ ہے جس کی نظر ہمیشہ اللہ کی مرضی پر لگی ہوئی رہتی، کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ کوفی جس کو امام سمجھ کر بلا رہے تھے، کوفیوں نے لکھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں ہے، یعنی کوفی امام کو بلا رہے، کوفیوں کے بلانے کے اغراض تھے۔ سید الشہداء کے قیام کی نیت سید الشہداء کی الگ تھی، کوفیوں کے سید الشہداء کو کوفہ بلانے کی نیتیں الگ الگ تھیں۔ تھوڑے سے شیعہ کوفے میں ایسے تھے جن کی نیت وہی نیت تھی جو سید الشہداء کی نیت تھی، کہ اللہ کے لیے قیام کیا جائے، کوئی ذاتی فائدے کو وہ نظر میں نہیں رکھ رہے تھے۔ لیکن تھوڑے سے شیعوں کو چھوڑ کر دوسروں نے جو خط لکھے اس میں ان کے ذاتی فائدے تھے، عرض کیا اس سے پہلے والی مجلس میں، ذاتی فائدہ کیا تھا؟ اگر حسین آ گئے کوفہ اور کوفے کی حکومت گر گئی اور حسین اقتدار میں آ گئے، شیعوں کو اقتدار مل گیا تو ہم کہاں جائیں گے، لہذا خط لکھ لو تاکہ اپنی سیٹ پہلے سے محفوظ کر لو۔ یہ نیتیں۔ لیکن بعض جو تھوڑے خالص شیعہ تھے، شیعہ ہمیشہ ہی تھوڑے رہے ہیں اور خالص شیعہ اور بھی تھوڑے رہے ہیں، شیعہ ہمیشہ سے خالص شیعہ ہمیشہ سے تھوڑے ہی رہے ہیں، بہت کم رہے ہیں تعداد میں خالص شیعہ، ہر زمانے میں آج بھی خالص شیعہ کم ہیں، اس زمانے میں بھی کم تھے، کوفے میں بھی جو جنہوں نے خط لکھا تھا سید الشہداء کو، پورے شیعوں کی نیت یہ نہیں تھی کہ سید الشہداء جس نیت سے قیام کر رہے ہیں ہم بھی اس نیت سے قیام کریں، پوروں کی یہ نیت نہیں تھی، خالص شیعوں کی یہ نیت تھی کہ سید الشہداء اللہ کے لیے قیام کر رہے ہیں، ہمارا بھی قیام، ہم بھی جو خط سید الشہداء کو لکھ کے بلا رہے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ وإلا جو بنو امیہ کے طرفدار تھے وہ سید الشہداء کو تو امام بھی نہیں مانتے تھے، وہ بلا اس لیے رہے تھے سید الشہداء آ جائیں اور کچھ مال غنیمت مل جائے تو ہمارا بھی حصہ اس مال غنیمت میں ہو جائے۔ کوفی کوفہ ایک جنگی شہر تھا، اس کو آباد کیا گیا تھا فوجیوں کے ٹھکانے کے عنوان سے، ملٹری بیرکس کے عنوان سے، فوجی چھاؤنی کے عنوان سے۔ اب جب فوجی چھاؤنی ہے اور فوجی کو ہمیشہ لڑنا ہے، جب بھی جنگ ہو فوج کو آگے کیا جاتا، فوج یوں ہی نہیں لڑتی، فوج کو جذبات میں لانا پڑتا۔ پرانے زمانے میں لڑنے کے لیے جذبات میں، آج بھی ایسے ہی ہے، جب تک آپ جذبات میں نہ لائیں انسان لڑتے نہیں ہے کسی سے۔ البتہ آج جذبات میں لانے کے بجائے فقط ڈالر سامنے رکھ دیتے ہیں، ڈالر سامنے رکھتے جذبات بھڑک جاتے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معصوم بچے کو میں ذبح کر رہا ہوں، یہ بے گناہ مومن کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو کوفیوں کی ایک خصوصیت جو آج کی مجلس میں بیان کرنی ہے وہ جذباتیت ہے۔ کوفی جذباتی قوم تھی اور جذبات میں لایا جاتا تھا ان کو، کیوں؟ جب تک جذبات میں نہ لایا جائے وہ لڑنے تیار نہیں ہوتے تھے، تو ان کو جذبات میں لایا جاتا تھا۔ جذباتی قوم، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ جذبات یعنی فوراً غصے میں آ جانا، فوراً تیش میں آ جانا، اور تیش میں آ کر کچھ کر گزر جانا۔ صحیح، جب انسان تیش میں آ جاتا اور غصے میں آ جاتا، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے صحیح ہو رہا ہے یا غلط، کرنے کے بعد سوچتا ہے، اور بہت سے تو کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے۔ مثال البتہ تھوڑی سی غلط ہے لیکن دے دوں، کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے جو کرنے کے بعد سوچتی ہے۔ قوم کا نام نہ لوں، آپ خود پہنچ جائیے وہ قوم کے پاس، پگڑی باندھتی ہے سر پر، کرنے کے بعد سوچتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے جو کر کے بھی نہیں سوچتی، لمبے شلوار قمیض جو پہنتے، نام نہ لوں اس قوم کی توہین نہ ہو۔ تو جذبات، جذبات میں لایا جاتا تھا کوفیوں کو، اور کوفی جذباتی قوم، ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار، ہمیشہ ان کا ہاتھ قبضے تلوار پر، کہ کب تلوار نکلے اور کب جنگ ہو اور کب کسی کی گردن کاٹ دی جائے، جذباتی۔ اب جو سید الشہداء کو خط لکھا، بہت سے لوگوں نے جذبات میں آ کر خط لکھا، یعنی خط لکھنے کا اقدام جذباتی اقدام تھا۔ ان خالص شیعوں کو چھوڑ کر جو جذبات میں خط نہیں لکھے، بلکہ ان کا دینی جذبہ ابھارا ان کو، اور سوچ سمجھ کر پوری عقل کو کام میں لا کر انہوں نے خط لکھا۔ لیکن ان خالص شیعوں کو چھوڑ کر، شیعوں کی ایک دوسری بڑی تعداد اور دوسروں نے جو خط لکھا وہ جذبات میں خط لکھا، جذباتی قوم۔ اور ہم بھی جذباتی قوم ہیں، ہم کو اگر دین کی طرف لانا ہے تب بھی جذبات میں لانا پڑتا، دین سے دور کرنا ہے تب بھی جذبات میں لانا پڑتا، دین سے قریب کرنے کے لیے بھی جذبات کا سہارا لینا پڑتا، دین سے دور کرنے کے لیے بھی جذبات کا سہارا لینا پڑتا۔ تو جذبات، انسان کو اللہ نے جو خلق کیا، انسان کے اندر ایک فطرت ہے اور ایک غریزہ ہے۔ غریزہ کیا کرتا ہے؟ غریزے کے ماتحت کئی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں میں غصہ ہے۔ انسان کے غصے کو بھڑکا دیجئے، غصے میں وہ کیا کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی لیے کہا گیا، روایتوں میں یہ بات کہی گئی کہ غصے میں جب ہو تو کسی کو مشورہ مت دو، غصے کی حالت میں کسی کو مشورہ مت دو۔ تو کوفیوں کا کردار دیکھیے کہ جذبات میں جو قدم اٹھاتا ہے انسان، بعد میں جیسے ہی جذبات ٹھنڈے ہو جاتے پشیمان ہو جاتا، کہ ہائے یہ کیا مجھ سے ہو گیا۔ اور لڑنے کے لیے جذبات ضروری نہیں ہے، لڑنے کے لیے نظریہ ضروری ہے۔ جن کے پاس نظریہ ہوتا ان کو جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نظریہ سمجھ رہے ہیں نا، آئیڈیالوجی، جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر لڑتے ان کو جذبات میں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ان کے جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر لڑتے۔ نظریاتی بنیادوں پر جو لڑتے، جو نظریاتی بنیاد پر میدان میں آتے، وہ جلدی میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو لوگ جذبات میں میدان میں آتے جلدی جذبات میں میدان چھوڑ بھی دیتے. آج کل تو کوئی شیعہ جلدی بن نہیں رہا ہے, کیونکہ مجھ جیسے لوگ شیعہ ہیں تو میرے عمل کو دیکھ کے تو کوئی شیعہ بننے والا نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی شیعہ بن بھی رہا ہے تو جذبات میں شیعہ بن رہا ہے, اور جس تیزی سے شیعہ بن رہا ہے, ایک مثال کو نظر میں رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ جذبات میں شیعہ بنا جس تیزی سے شیعہ بن رہا ہے پھر اسی تیزی سے اپنے پرانے مذہب پر پلٹ جا رہا ہے. کیونکہ جذبات میں آیا, سوچ سمجھ کر نہیں آیا. شیعہ مذہب جذبات سے اختیار کرنے کا مذہب نہیں ہے, عقل کو کام میں لا کر سوچ سمجھ کر شیعہ بننا ہے. اور جو عقل کو کام میں لا کر سوچ سمجھ کر شیعہ بنتا پھر گردن کٹ جاتی, وہ اپنے مذہب سے ہاتھ نہیں اٹھاتا, اس کی گردن کاٹ دی جاتی محسن حججی کی طرح شام میں, لیکن وہ اپنے مذہب سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. کیوں؟ سوچ سمجھ کر آئیڈیالوجیکل بنیاد پر شیعہ بنا ہے. جذبات میں شیعہ بنا ہوتا, جس تیزی سے شیعہ بنا اس تیزی سے وہ اپنے پرانے مذہب کی طرف پلٹ جاتا. تو جذبات میں کسی کو شیعہ مت بنائیے. اگر شیعہ بنانا ہی چاہتے ہیں کسی کو تو اس کو عقلانیت پر شیعہ بنائیے. اور ایک پروسیس ہے شیعہ بننا, کوئی بٹن دباتے کوئی شیعہ نہیں بن جاتا. پروسیس لمبا پروسیس ہے, پروسیس لگنے دیجئے. جتنی دیر اس کے شیعہ بننے میں لگے گی اتنی دیر شیعہ مذہب میں باقی رہے گا. تو کوفی جذباتی قوم تھی, اور جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں ہوشیار لوگ ان سے کھیل لیتے ہیں, ہوشیار لوگ ان کو استعمال کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں, میں بالکل اشاروں میں بات کر رہا ہوں. جذباتی لوگوں کو ابھار, لوگوں کے جذبات کو ابھار کر لوگوں کو جذبات میں لا کے جو پردے کے پیچھے ہوشیار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ جذباتی لوگوں کو استعمال کر کے اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. جذباتی لوگوں کو میدان میں لاتے ہیں, خود میدان میں نہیں آتے, لیکن فائدہ ہوتا ان کا ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جذباتی قوم کو استعمال کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہوشیار لوگوں کے لیے, لیکن آئیڈیالوجیکل بنیاد پر کسی کو میدان جلدی چھڑایا نہیں جا سکتا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیجئے, 12-14 سال جلا وطنی کی زندگی گزاری, ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اس لیے نہیں ہٹے کیونکہ جذبات میں قدم آگے نہیں بڑھایا تھا, سوچ سمجھ کر قدم بڑھایا. عقل کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر, اور تشیع مذہب شیعہ مذہب عقل ہے, جو عقل کا دشمن ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. جو عقل کا دشمن ہے یا جو عقل کی دشمنی پر ابھار رہا ہے لوگوں کو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی, حدیث کی کتاب, اس کتاب کا پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل. تو شیعہ اور عقل دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ عقل ہوتی ہی وہاں ہے جہاں تشیع ہے, اور جہاں تشیع نہیں ہے سمجھ لو وہاں عقل نہیں ہے. تو عقل کی دشمنی پر ابھارنے والے, عقل کا دشمن بنانے والے, عقل اہم چیز ہے. عقل پیغمبر باطنی ہے, روایتوں میں جو کہا گیا, عقل پیغمبر باطنی ہے. مومن ہر کام کرنے سے پہلے اپنی عقل سے سوچتا, سوچ پرکھ کے اس کام کو پھر قدم اٹھاتا. لیکن کوفیوں میں چونکہ جنگجو قوم تھی, لڑاکو قوم تھی, ان کو جذبات میں لا کر لڑایا جاتا تھا فوراً فوراً, اور جذبات میں آ کر کچھ کر گزرتے بعد میں پشیمان بھی ہو جاتے, جیسے کوفی ہوئے. کوفیوں کی ایک بڑی تعداد کربلا میں سید الشہداء کو شہید کرنے کے لیے پہنچ گئی, اور جو تعداد نہیں پہنچ سکی وہ کوفے میں رہ گئی. لیکن جو لوگ کوفے میں رہ گئے بعد میں انہوں نے کیا کیا, 4 سال بعد توبہ کی, لشکر توابین. تو جو عقل بر وقت عقل استعمال نہیں کرتے ان کو توبہ کرنا پڑتا ہے, بعد میں پشیمان ہونا پڑتا ہے. اور سید الشہداء کا ساتھ نہ دینا, اس پر کیسی توبہ کی جائے اور کیسے قبول ہو وہ توبہ. کوئی اگر سید الشہداء کا ساتھ نہ دے تو اس پر کیسی توبہ کرے اور وہ توبہ کیسے قبول ہو پروردگار کی بارگاہ میں کہ ولی خدا کو تنہا میدان میں چھوڑ دے. تو کوفیوں کی دوسری صفت آج سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جذباتی قوم تھی. اور انبیاء کو جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبیوں کو جو اللہ نے بھیجا جذبات ابھارنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ عقلوں کو, عقلوں کے جو دفینے انسان کے اندر چھپے ہوئے ان عقلوں کے دفینوں کو باہر لانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے. نبی آئے لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو عقل سے سوچنے, سوچ سمجھ کر اقدام کرنے, یہ سکھانے کے لیے نبی آئے. جذبات میں لانے کے لیے نبی نہیں آئے. جذبات ضروری ہے لیکن جذبات اسی حد تک ضروری ہے, موقتی وقتی طور پر جذبات ضروری ہے لیکن ہمیشہ انسان جذباتی رہے یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور اس کے نقصانات, اور اس کا نقصان جو کوفیوں نے اٹھایا وہ سید الشہداء کی شہادت اس کا نتیجہ ہے, جذبات میں آ کر جو قدم اٹھایا, جذباتیت. تو جذباتیت انسان کو پشیمان کر دیتی ہے. کوفیوں کی یہ دوسری صفت انشاءاللہ اگلے مجالس میں اگلی باتیں عرض کی جائیں گی. لیکن جب بھی کسی بھی قوم سے عقلانیت ختم ہو جائے, سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے تو اس قوم میں اور کوفیوں میں کوئی فرق نہیں. سوچ سمجھ کر عقل سے کام لینے کا جذبہ جس قوم میں بھی ختم ہو جائے اس میں اور کوفی میں کوئی فرق نہیں. تو کوفی کردار یہ ہے. پہلا کیا تھا؟ پہلا قبیلہ پرستی. قبیلہ پرستی ایسی کوفیوں میں کہ قبیلے کا سردار اگر کوئی بات کہہ دے اور امام کوئی بات کہہ دے تو سردار کی بات مانیں گے, امام کی بات نہیں مانیں گے. عرض کیا نا, آج تلاش کریں کہ سردار کی بات تو مان رہے ہیں امام کی بات ماننے تیار نہیں ہیں. وہ قبیلہ کون سا ہے آج کہ جس کے افراد, جس کے ارکان سردار کی بات تو سننے تیار ہیں امام کی بات سننے تیار نہیں ہیں. اور جب بھی ایسا ہو, قبیلہ پرستی کی جائے اور عقل کو سلا دیا جائے اور جذبات کو غالب کر دیا جائے, اس کا نتیجہ ولی خدا کی تنہائی ہے. اللہ کا ولی تنہا رہ جاتا جیسا سید الشہداء کربلا میں تنہا ہو گئے. کوفے سے آئے کون؟ خالص شیعہ, حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا. لیکن جن شیعوں نے دوسرے مقاصد کی تحت خط لکھا تھا وہ کوفے میں رہ گئے, وہ سید الشہداء کا ساتھ دینے سے محروم رہ گئے. آج اس لیے سلام انہی پر بھیجا جاتا جو کربلا میں حاضر ہو کر جان کا نذرانہ پیش کیے, ان پر سلام نہیں کیا جاتا جو کوفے میں رہ گئے اور بعد میں انہوں نے توبہ کی. ان پر آج کوئی سلام نہیں بھیجتا, سلام ان پر بھیجا جاتا جو سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں آئے اور جان کا نذرانہ پیش کر دیے, اور جو کربلا میں آئے وہ سوچ سمجھ کر کربلا میں آئے. کیونکہ سید الشہداء نے بار بار ان کو آگاہ کیا, دیکھو جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا, قتل ہو جائے گا. ولی خدا کی ایک اہم بات کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیرے میں نہیں رکھتا. پہلے دن سے سید الشہداء نے یہ بات فرما دی مدینے میں کہ جو میرے ساتھ چلے گا وہ مارا جائے گا, قتل ہو جائے گا, تاکہ کل یہ لوگ نہ کہیں کہ حسین نے ہم کو اندھیرے میں رکھ کر ہمیں قتل کروا دیا. اگر ہم کو پہلے دن پتا ہوتا کہ ہم کو قتل ہو جانا ہے تو ہم حسین کے ساتھ جاتے ہی نہیں. ولی خدا کا ایک اہم کام. لیکن جب بھی قبیلہ پرستی آ جائے اور جب بھی جذباتیت غالب ہو جائے عقل پر, وہاں پر ولی خدا تنہا ہے, ولی خدا کی تنہائی. آپ غور کریں, یہ ایام, اب میں ختم کر چکا اپنی بات. آج 28 محرم ہے, اور ذرا سوچیں کہ آج اہل بیت کا قافلہ کہاں اور کس حالت میں گزر رہا ہوگا. ذرا تصور کریں, کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جس میں چند بیویاں بچی ہوئی ہیں، چند چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہوئے ہیں، اور کربلا میں جو امام بیمار تھا سید سجاد، وہ ایک امام، اور کوفے سے، یقیناً یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اہل حرم کو کوفے سے اب شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، شام کی طرف حرکت دی جا رہی ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ سید الشہداء کے قیام کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ احساس کرو کہ آپ خود سید الشہداء کے ساتھ مدینے سے سید الشہداء کے قافلے میں چل رہے ہیں. اور اگر آج ہم سوچیں کہ ہم اہل حرم کے قافلے میں ہیں اور اہل حرم کے قافلے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، شام کی طرف ہم کو لے جایا جا رہا ہے، کیا حالت تھی بیویوں کی اس وقت، بچوں کی کیا حالت تھی؟ اونٹوں سے بچے گر گر کر جان دے دیتے، لیکن لعین قافلہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. روایتوں میں ہیں کہ جب سید الشہداء کربلا آئے تھے اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد جب بچوں کو گنا گیا تھا تو 64 بچے تھے. 64 بچے سید الشہداء کی شہادت کے بعد بچ گئے تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو 2 یا 3 بچے، جس میں امام محمد باقر. آج جگہ جگہ، شام میں آپ جہاں سے گزریں گے، حلب میں جہاں سے گزریں گے، وہاں پر سید الشہداء کے ان بچوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں سے گرتے اور پھر پیچھے سے آنے والے اونٹ ان بچوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے. یہ تمام منظر سید سجاد کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ تمام منظر. اور جب پہنچے ہیں شام کے پاس اور اب داخلہ ہونے والا ہے دربار میں، تو ایک مرتبہ قافلے کو روک دیا گیا. پتہ نہیں کتنے گھنٹے سید سجاد کو ان کے قافلے کے ساتھ روک دیا گیا. ایک مرتبہ پھوپھی سے خطاب کر کے کہتے ہیں، پھوپھی اماں، یہ جو قافلہ روکا گیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، کہ ہم تھوڑا سا آرام کر لیں، بلکہ یہ قافلہ اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ دربار کو سجایا جا رہا ہے، دربار کی آرائش کی جا رہی ہے. جب دربار پوری طرح سجا دیا جائے گا اس وقت ہمیں دربار میں لے جایا جائے گا. اسی لیے سید سجاد نے یہ کہا کہ جب پوچھا گیا مولا مصیبت سب سے زیادہ کہاں گزری، یہ نہیں کہا کہ کربلا میں گزری، یہ نہیں کہا کہ کوفے میں گزری، کہا کہ الشام، الشام، الشام. شام میں ایسی کیا مصیبت گزر گئی سید سجاد کے دل سے پوچھیں تو سید سجاد کے دل پر سب سے زیادہ شاخ یہ بات ہے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا تو آپ کی وراثت ہے، تو پھر کیوں کر گریا کیجئے گا، تو کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، اللہ کی راہ میں مارے جانا ہمارے خاندان کی وراثت ہے، لیکن کیا ماں بہن اور پھوپھیوں کا کھلے سر بازاروں میں پھرایا جانا اور منادیوں کا یہ ندا دینا، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے جو کھلے سر بازاروں میں. انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار الہ اس ذکر خلیل کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما.